الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، ذو لف الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن، وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ لمحات ہمارے لیے انتہائی متبرک، مقدس اور معتبر ہیں کہ اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کے صدقے ہمیں رمضان مبارک کے پہلے عشرے سے دوسرے عشرے کی طرف، اور دوسرے عشرے سے تیسرے عشرے کی طرف، اور تیسرے عشرے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 27 اس مبارک شب کی طرف بالعافیت صحت و سلامتی کے ساتھ اور ظاہر و باطنی کی سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ہمیں یہ عبادت کی توفیق، رجوع کی توفیق، انابت کی توفیق اللہ نے مرحمت فرمائی. آج کی شب جس کو اہل اسلام مسلمان اپنے عرف میں، اور تقریباً ہر مسلمان ہی آج کی شب کو اپنے زوم میں اور رب سے لگائی ہوئی امید کے تحت لیلت القدر قرار دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے لیلت القدر کا ذکر تو کیا کہ انا انزلناہ فی لیلت القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں اتارا ہے. لیلت القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اسلام میں اور مزاج اسلام میں ہر وہ دن، ہر وہ ساعت، ہر وہ وقت، ہر وہ رات جس میں اللہ رب العالمین کی جانب سے براہ راست یا اس کے محبوبوں کی جانب سے اسی کے حکم سے بالواسطہ اگر کسی نیکی کسی دینی عظمت کا اظہار ہوا تو پھر باقاعدہ تاریخ اسلام میں اسے بڑا دن بڑی رات اور بڑے وقت سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی واقعہ جو رضا الہی کا باعث ہو, اسلامی معاملات کی ترقی کا باعث ہو, اور دنوں کے مقابلے میں اس دن دعاؤں کا مستجاب ہونا, عبادات کا مقبول ہونا, رب کریم کی رحمتوں کا عام دنوں کے مقابلے میں اس دن زیادہ امنڈ کرانا, تو جب بھی اس خصوصیت کے ساتھ کہ فضل الہی کا نزول اور کرم الہی کا نزول اور رضا الہی کا نزول جب کسی وقت کسی دن کسی رات میں ایک تخصیص کے ساتھ انفرادیت کے ساتھ اور ایک عام دن عام رات عام وقت کے مقابلے میں جداگانہ ہوتا ہے, تو پھر اہل اسلام اسے عام دنوں سے مماثلت نہیں کرتے بلکہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, کہ جو اللہ کے دن ہیں اس کو یاد کرو. تو اللہ کے دن جو ہیں اس کو یاد کرنے سے مراد اللہ کے جو دن ہیں اسے مناؤ, قرآن کہتا ہے. تو وہ اللہ کے دن کیا ہے؟ جس میں اللہ کے دین کی نصرت و ترقی ہوئی ہو, اور اللہ کے دین اور نصرت اور ترقی اور اس کی سربلندی کا اظہار ہوا ہو, یا پھر براہ راست بندوں کے لیے مغفرت اور رضا کے مژدے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سنائے گئے ہوں, تو یہ تمام چیزیں جو رحمت الہی کا ظہور ہوتا ہے اس کو پھر اللہ کا دن قرار دیا جاتا ہے. یوں تو سارے دنوں کا خالق اللہ ہے, ہر ذرے ذرے کا کائنات میں ہر شے کا خالق اللہ ہے, لیکن اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ خاص اہتمام کے ساتھ جب اس کی رحمت اس کا کرم متوجہ ہو جاتا ہے اپنے بندوں کی طرف. یوں تو مومنین مسلمان ہر وقت ہر لحظہ اسلام کی ترقی, جد و جہد, ناموس اسلام یعنی عزت اسلام اور ناموس الوہیت, ناموس رسالت, ناموس صحابہ, اہل بیت اور ناموس دین پر تحفظ دینے کے لیے اور ان کی عظمت کو آگے بڑھنے کے لیے مسلمان ہمیشہ, ہر مسلمان کا بچہ بچہ اپنی استداد اور بساط کے اعتبار سے کوشا رہتا ہے. لیکن وہ دن خاص طور پر جس دن اللہ کی خاص رحمت ان امور کو تحفظ دینے کے لیے, ترقی دینے کے لیے امنڈ کر آئی ہے, تو پھر وہ دن بڑا ہوتا ہے, وہ رات بڑی ہوتی ہے, اور وہ ساتھ بڑی ہوتی ہے, وہ لمحہ بڑا ہوتا ہے, اور جن کے ذریعے وہ کام ہوا وہ لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں. تو یہ خاص ایک قرینہ ہے اور ایک مزاج ہے. بڑے دن سے مراد یہ نہیں کہ وہ راتوں کے چار پانچ آٹھ دس گھنٹے بڑھ جاتے ہیں, نہیں نہیں یہ مراد نہیں. یہ نہیں کہ بڑے دن سے مراد یہ کہ سورج اس دن کوئی بیس پچیس گھنٹے یا پچاس گھنٹے کے بعد غروب ہوتا ہے, یہ مراد نہیں ہے. اس کے ڈیوریشن وہی ہوتا ہے, اس کے لمحات وہی ہوتے ہیں, اس کا دورانیہ وہی ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین اس مختصر دورانیہ کے اندر وہ اجر عطا فرماتا ہے جو مہینوں کی عبادتوں میں بھی نہیں ہوتا. تو اس نسبت اور اس فضیلت کے اعتبار سے ان راتوں کو بڑا کہا جاتا ہے, اس دن کو بڑا کہا جاتا ہے, اس سات کو بڑا کہا جاتا ہے, اور جن کے ذریعے اللہ کے دین کا کام پھیل جائے تو پھر ان شخصیات کو بڑا کہا جاتا ہے. جس طرح صحابہ اکرام کو ہم بڑا کہتے ہیں, حضرات اہل بیت کو بڑا کہتے ہیں, اولیاء و صوفیہ کو بڑا کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ہم وہ کام نہ کر سکے جو دین کے لیے وہ کام کر گئے. تو لہذا بڑے سے مراد وہ عظمت ہے, وہ فضیلت ہے, وہ شرف ہے. جس طرح کہ یہ کہا جائے کہ جناب میرے والد مجھ سے بڑے ہیں, تو ایک بر سبیل تنزل کہا جا رہا ہوں کہ جن کے ذہن میں یہ آتا ہی نہیں کہ جی کیا بڑے دن, کیا سب راتیں بڑی ہیں. ہم نے کہا ایسا نہیں, سب راتیں بنائی اللہ نے لیکن بڑا سب کو نہیں کیا ہے, بڑی اللہ نے چند راتوں کو کیا ہے. اگر سب راتیں ہی بڑی ہیں تو یہ کیوں فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانتے ہو کہ قدر والی رات کیا ہے؟ کیا ہے مولا, جیسی عام رات ہے ویسی رات ہے؟ فرمایا نہیں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک یہ قدر والی رات ایسی ہے کہ ہزار مہینے اس کی عبادت جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور قرآن کی نص ہے, منصوص حکم ہے کہ لیلۃ القدر خیر, خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر یہ قدر کی ایک رات جو ہے یہ ہزار مہینوں سے بڑی, افضل اور بہتر اور اعلیٰ ہے. تو آپ دیکھیے یہ مزاج آپ کو بنانا پڑے گا کہ بڑے دن ہوتے ہیں, یہ مزاج آپ کو بنانا پڑے گا کہ بڑی راتیں ہوتی ہیں, یہ مزاج آپ کو بنانا پڑے گا کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ مزاج آپ کو بڑھانا پڑے گا کہ بڑے دن ہوتے ہیں اس کی ساتھ بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو بڑی ذات سے وابستہ ہو گیا وہ بڑا ہو گیا، جو بڑی ذات کے ذکر سے وابستہ ہو گیا وہ بڑا ہو گیا. قرآن نے کہا فذکرونی اذکرکم، اس کے کئی ترجمے کیے گئے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، لیکن اس میں جان نہیں پیدا ہوتی. اس کا ترجمہ امام اہل سنت نے بہت شاندار کیا، فرما جب رب یاد کرے تو صرف یاد کرے، تو فرما فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، کیونکہ جب میں یاد کروں گا تو پھر وہ مخفی نہیں رہ سکتا، پھر اس کا عالم کے اندر چرچا ہوتا ہے. جس طرح وہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، جو حضرت جبرائیل کو رب کریم بلائے گا، ان اللہ احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ جب کسی بندے کو محبوب کر لیتا ہے تو پھر جبرائیل کو بلاتا ہے. جبرائیل اس کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، لیکن اللہ اسے پیار کرتا ہے. ابھی وہ گمنام ہے، اس کو نام والا اللہ کرے گا، ابھی اس کو جانتا کوئی نہیں، اس کا چرچا خدا خود کرائے گا. اور اس سے کانسیپٹ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوبوں کے ذکر کی تشہیر سے کوئی توحید پہ فرق نہیں آتا، ورنہ خدا خود ان کو مشہور کر رہا ہے. جس سے خدا پیار کر رہا ہے اس کو جانتا کوئی نہیں، ابھی صرف خدا ہی جانتا ہے، لیکن فرمایا دعا جبرائیل، جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا انی احب فلان، میں فلاں سے پیار کرتا ہوں. جی مولا ٹھیک ہے، تو کیا کروں؟ کہ تو بھی پیار کر. کہتی صرف خدا کی طرف چلو، خدا کی طرف. تو میں نے کہا اللہ کے محبوبوں کی محبت ہی خدا کی محبت ہے، یہ غیر تو ہے نہیں. اگر یہ غیر ہوتی تو خدا کیوں کہتا میرے محبوب سے تو بھی پیار کر؟ سمجھ رہے ہیں یہ بات آپ؟ شیطان سے محبت، اللہ کے نافرمانوں سے محبت، یہ اللہ کی محبت ہے. اور اللہ سے محبت، نبیوں سے محبت، سرکار سے محبت، صحابہ و اہل بیت سے محبت، اولیاء سے محبت، ان کی نسبتوں سے محبت، یہ خدا کے غیر سے محبت نہیں، بلکہ یہ خدا کی محبت کے مظاہر اور مرکز ہیں. کہ خدا سے تم پیار کیسے کرو گے؟ فرما ان سے پیار کر لو تو تم نے خدا سے پیار کر لیا. فرما ان اللہ احب عبدا، سمجھ رہے میری بات؟ دا جبرائیل، جبریل کو بلاتا ہے اور رب کریم شاہ فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم محبت کرو. جبریل محبت کرتے ہیں، فرمائے تنہا محبت سے کیا ہوگا؟ کہ پھر مولا، فرمایا جاؤ آسمان پہ اعلان کرو فذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرتا ہے تو پھر وہ تنہا نہیں رہتا، اس کا چرچا ہوتا ہے چار دنگ عالم میں. اور یہ مشہور ہم بینر ایس ایم ایس اور نعرے سے نہیں کرتے، یہ اللہ خود مشہور کرتا ہے. اور اللہ یہ عالم اسباب ہے، دیتا سب خدا ہے لیکن اسباب کے ذریعے مشہور خدا کرتا ہے، اور پیدا آپ جیسے لوگوں کو کرتا ہے تشہیر کے لیے. آپ لوگوں کو سبب بناتا ہے اپنے محبوبوں کی تشہیر کے لیے. بارش اور فیض اور کرم اور شفا خدا دیتا ہے، لیکن بادل کو سبب بناتا ہے، دوائی کو سبب بناتا ہے، خوراک کو سبب بناتا ہے، پانی کو سبب بناتا ہے. پانی خود سے کچھ نہیں دے رہا، بادل خود سے کچھ نہیں دے رہا، روٹی خود سے کچھ نہیں دے رہی، اور دوائیاں خود سے کچھ نہیں دے رہی، دے رہا خدا ہے لیکن دلوارہ یہاں سے ہے، یہ اسباب ہیں. تو جس طرح یہ عالم اسباب میں تاثیر خدا کی ہے، ظاہر سبب میں ہوتی ہے، تو جس طرح خدا کی تاثیر خیر جو ظاہر ہوگی دوائی میں، خوراک میں، اور تاثیر شر زہر میں، آگ میں، کسی اذیت والی چیز کے اندر. مارتا کوئی نہیں، مارتا خدا ہے، لیکن پیدا کس چیز سے ہوتی ہے وہ چیز؟ ایک سبب کے ذریعے. جلاتا کوئی نہیں، جلاتا خدا ہے، لیکن اس کے لیے اسباب ہے. اور اس دنیا کو ہی خدا نے عالم اسباب بنایا ہے، تو واسطے وسیلے سے تو آپ بھاگ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ دنیا خود عالم اسباب ہے، یہ خود عالم وسیلہ ہے، یہ خود عالم ذریعہ ہے، یہ خود عالم واسطہ ہے، یہ عالم خود ڈائریکٹ نہیں ہے. اس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نا عالم اسباب، کہتے ہیں نا اردو میں عالم اسباب. تو اسباب کا مرتب کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈائریکٹ ہم خدا سے لینے پر قادر نہیں، لیکن خدا دینے پر قادر ہے. ہم اس سے لینے پر قادر نہیں، لیکن وہ دینے پر قادر ہے. لیکن وہ دے تو ہمارا مرتبہ اتنی تنزل میں ہے کہ ہم اس سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں انبیاء کو اپنا نائب بناؤں گا، دوں گا میں، دلواؤں گا ان کے ذریعے. ہدایت ہو، شہرت ہو، عظمت ہو. اب ہم کیا جانتے تھے سیدنا صدیق اکبر کون ہے، لیکن بنایا خدا نے، بنوایا مصطفیٰ کے ذریعے. حضرت فاروق اعظم کو ہم کیا جانتے تھے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے. بن گئے کس نے؟ بنایا خدا نے، بنوایا مصطفیٰ کے ذریعے. تو فرما انی جاعل فی الارض خلیفہ، کریں گے سب ہم، لیکن اس کا ظہور اسباب میں ہوگا. تو اسی طرح میرے دوستو، یہ سر اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، لیکن والدین اس کے لیے سبب بنتے ہیں. علم خدا دیتا ہے، اساتذہ سبب بنتے ہیں، شفا خدا دیکھتا ہے، طبیب اور دعائی اور علاج معالجے کا طریقہ سبب بنتا ہے۔ اسی معنی میں فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو یہ کام جو فعل خدا اپنی جانب منسوب کر رہا ہے کہ میں کروں گا، کیا مطلب؟ یہ عالم اسباب ہے کہ چرچا تو میں کروں گا لیکن ایسے لوگوں کو پھیلاؤں گا کہ جس کی زبان سے تمہارا چرچا کرواؤں گا، وہ چرچا میں کروں گا، کرواؤں گا ان کے ذریعے۔ تو یہ جو آپ مجمع لگا کر انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کا شمار ان خوش بختوں میں ہوتا ہے کہ جو رب کریم نے اپنی تاثیر کو پھیلانے کے لیے جن کو سبب بنا لیا ہے، جن کو۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، یہ کہیں ذہن یہ نہ بن جائے کہ کیا خدا محتاج ہے پھر معاذ اللہ کہ اسی سبب کے ذریعے پھیلائے گا، نہ نہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے قانون بنایا، وہ محتاج نہیں، وہ بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں۔ جملہ نہیں سمجھے آپ، وہ بغیر سبب کے بھی دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں۔ کوئی سوال اگر ہم سے کہیں کہ خدا بغیر سبب کے نہیں دے سکتا، میں نے کہا دے سکتا ہے، کہا پھر؟ میں نے کہا دیتا نہیں۔ میں نے کہا ایک آپ بات بتا دیں، آپ کا خود وجود سبب کے ساتھ ہے، آپ مومن سبب کے ہیں، یہ داڑھی خود آپ کی سبب ہے کہ آپ اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں اس لیے داڑھی رکھی نا، یہ نماز خود واسطہ ہے نا کہ خدا کا ہونا چاہتے ہیں اس لیے بھی اس میں اس کو لائیں۔ تو ڈائریکٹ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ خدا ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، میں نے کہا جی دے سکتا، کہا پھر؟ میں نے کہا نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا اپنے عقل سے توحید نہ بناؤ، جو توحید خدا نے بنائی اس میں چلو، جو توحید خدا نے بنا دی ہے۔ جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور پھر اس کے قریب ہونے کے لیے ذریعہ تلاش کرو۔ کیا کرو بولیے؟ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ داڑھی ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ اعمال ہے۔ تو جس طرح یہ داڑھی نماز یہ اللہ کی طرف بلانے والی شے ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں ذریعہ ہے، تو یہ جس کے ساتھ لگ جائے وہ ذات بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ کی بارگاہ میں نیک ہستیاں بھی ذریعہ بنتی ہیں اور اعمال بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم کی ایک روایت پیش کر کے پھر میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اور بڑی مشہور وہ روایت ہے بخاری شریف کتاب الاستسقاء کی، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا دور خلافت تھا 16-17 ہجری، کہ جب مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بارش کو طلب کرنے کا ایک سبب حضور نے جو ذکر کیا وہ نماز استسقاء ہے، بارش کی نماز ہے، نماز استسقاء، بارش کی نماز۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر صحابہ کو حکم دیا، فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود مستجاب الدعوات ہیں وہ، اور خود وہ عظیم شخصیت ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میرا عمر اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی، رضی اللہ عنہ کہیے، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم کی باطنی تطہیر ہے، باطنی تطہیر ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی، لیکن اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا مجھ پر۔ اس سے بتانا مقصد یہ رہا، عمر اتنا پاک صاف ہے، اتنا پاک صاف ہے کہ شیطان اس کے قریب پھڑک بھی نہیں سکتا، کیونکہ شیطان آتا اس کے قریب ہے جس کو پچھاڑ سکے۔ فرمایا عمر میری صحبت میں اتنا مضبوط ہو گیا ہے اور روحانیت میں اس مقام پر آ گیا کہ اس کے قریب کہاں آئے گا، جس گلی سے یہ جائے اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑا گھبراتے ہیں حضرت عمر سے۔ تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسوٹی ہیں، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت امیر معاویہ، یہ تین ایسے جلال القدر صحابہ ہیں کہ آپ کسی کے دل میں نفاق اور اخلاص کو اس سے پہچان سکتے ہیں۔ جس آدمی کے سامنے آپ تینوں کا نام لے لیں، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا علی اور سیدنا امیر معاویہ، یہ نام سن کر اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو وہ پکا مومن۔ اگر اس میں سے ایک دو کے نام پر وہ کھلا اور ایک دو کے نام پر سر جھکا دیا تو پھر ایمان مکمل۔ یہ بغض صحابہ اور بغض اہل بیت کی یہ طرف یہ اشارہ کرتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ جس نے جس طریقے سے حضور سے استفادہ کیا ہے، ہم سب کے سامنے عقیدت کے سر کو خم کر دیتے ہیں اور ان کی محبت کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے اس مسئلے کو، پھر یہ لیلۃ القدر کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور یہ نظریہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا، اس لیے میں اس طرف سے آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب قحط پڑ گیا تو یہ 16 یا 17 ہجری تھی اور بہت سخت قسم کا قحط تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے نماز استسقاء پڑھائی، اور نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو گڑ گڑا کر رب کریم کے حضور دعا کرنے لگے۔ اب جب دعا کر رہے ہیں تو ایک سبب تو انہوں نے پورا کر دیا رب سے رجوع کرنے کا، جو نماز تھا، ٹھیک ہے، جو نماز تھا. کہنے کا مقصد یہ کہ عمل بھی وسیلہ بنتا ہے اور ذات بھی بنتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو ذات بن رہی ہے وہ عمل ہی کی وجہ سے بن رہی ہے، اور وہ عمل جو نکھر رہا ہے اس کے اوپر اس ذات کی وجہ سے نکھر رہا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. سمجھے اس بات کو، کسی بدکار کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے، نمازی کا دیا جاتا ہے نا، تو وہ بھی ایک حساب سے عمل کا ہی ہوتا ہے. پھر ہر ایک کی نماز نہیں مقبول ہوتی، پھر کچھ شخصیتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جن کی گھٹی میں ہی رضا ملا دی جاتی ہے، اور جن کو خدا روز اول سے اپنی رضا کے لیے قبول کرتا ہے. تو سیدنا عمر نے نماز استسقاء پڑھائی اور ایک ذریعہ مکمل کر دیا کہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت کو دعوت دیں گے، اور اللہ کی رحمت کو دعوت دیں گے کہ بارش ہو جائے. اب نماز پڑھا دی لیکن بارش کے اثار نہیں آئے. آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کی، بخاری کتاب الاستسقاء کے اندر لمبی دعا فرمائی. دعا کے دوران آپ پر رقت طاری ہو گئی اور گڑگڑاتے ہوئے رب کریم کے حضور التجا کرنے لگے کہ یا اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، رحمت کا نزول فرما. اس دوران مجمع کے اندر ایک شخصیت کے چہرے پر آپ کی نظر رک گئی، اور پھر لوگوں کو اشارہ کیا کہ ہٹو، ان کو آگے آنے دو، میں تو گڑگڑا رہا ہوں لیکن ان کو آگے آنے دو. تو جب وہ آگے آئے تو پتا ہے وہ کون تھے؟ سرکار کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما. جب وہ آگے آئے تو پھر حضرت عمر نے اپنے جملے دہرائے، فرمایا اللہم انی نسألوک بعم نبینا، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اپنے نبی کے چچا عبداللہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے، تو تو ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اننا نتوسلو، ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، الیکا تیری بارگاہ میں، بعم نبینا تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہیں ہم تیرے نبی کے چچا عباس کا. کہتے ہیں چہرے پر ہاتھ لگانا تھا کہ بارش کا نزول شروع ہو. سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اس میں کوئی تخالف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد. اور میں جامع مستدرک کے اندر ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب بارش ہونے لگی نا، تب حضرت عمر نے سر ہلا کے فرمایا ہاں واتخذوا وسیلۃ الیہ، اب ہوئی نا بات جو پکا وسیلہ تم نے پکڑا اللہ کی بارگاہ میں. یہ بھی مستدرک کے اندر ہے کہ تو دعا تو کر رہے تھے لیکن جب نبی کے چچا کو آگے لائے. اور میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اہل سنہ و جماعت کے نزدیک حضرت فاروق اعظم کا رتبہ حضرت عباس سے بڑا ہے، کیونکہ جو ترتیب ہمارے نزدیک خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے. ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب، بولیے، خلافت کی ہے، ہمارے نزدیک کائنات میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، بعد انبیاء. فضیلت الاطلاق کس کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی، پھر مولا کائنات. یعنی سمجھ لیجیے آسان اردو میں کہ یہ ایک دو تین چار جس ترتیب سے یہ خلافت ہے نا، یہی ترتیب فضیلت کی ہے. ہاں یہ جملہ فضیلتوں کی ترتیب اس اعتبار سے، المختصر یہ کہ جزوی فضیلت میں کوئی دوسرا ممتاز ہو سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت عباس یہاں پر ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فضیلت علی الاطلاق کے اعتبار سے، یعنی کثرت ثواب کے اعتبار سے، تو دوسرے درجے پر ہیں. لیکن جو نسبت جزوی فضیلت نسب رسالت سے حضرت عباس کو مل رہی ہے، وہ حضرت عمر کے پاس نہیں تھی. تو جزوی فضیلت کا احترام کرتے ہوئے فوراً کہا کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے نبی کے چچا کا، اور تو بارش کو نازل فرما، اور اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرما. تو اب آپ ہی سن لیجئے کہ بڑے دن بھی ہوتے ہیں، بڑی راتیں بھی ہوتی ہیں، اور بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بڑے لوگوں کو دیکھ لیا آپ نے اس میں. سیدنا علی یہ کہا کرتے تھے سیدنا عمر کے بارے میں کہ عمر کو نہ چھوڑو، عمر بہت بڑا ہے، جو کہتا ہے ہو جاتا ہے. یہ فضیلت، بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر، یعنی کئی روایات ان کی فضیلت پر موجود ہیں، اور ان کو صحابہ اہل بیت میں سے سمجھتے تھے. یعنی حضور کے گھر بھی ان کا آنا جانا اتنا تھا، اور سرکار کی شفقت ایسی تھی جیسا بیٹا. حضرت عبداللہ بن مسعود مہاجرین میں سے، یہ خود اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، اور بہت بڑے قاری قرآن بھی ہیں. اور ان کے قرآن کو حضور نے بار بار قبول فرمایا، اور بار بار ان سے باقاعدہ حضور نے حکم دیا کہ تم پڑھ کے سناؤ، تمہارا قرآن مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو حضرت ابن مسعود اور حضرت ابی شام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فقہ کے اندر ان کی طرف زیادہ تمسک کرتے ہیں، جس طرح امام شافعی عبداللہ ابن عمر کی طرف زیادہ جاتے ہیں. کیونکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مقابلے میں عمر میں چھوٹے ہیں، اور سرکار کے دور میں وہ بچے تھے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
کثرت کے ساتھ لیتے ہیں روایت حضور ہی سے، حضور ہی کی روایت لیتے ہیں، صحت کے اعتبار سے لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں امام اعظم کا یہ احتیاط یہ ہوتا ہے کہ ایسے جلال قدر صحابہ سے لو کہ جو حضور کے دور میں مکمل متین تھے اور سرکار نے ان کو اپنے قریب رکھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہ تھے جن کو سرکار حکم دیتے تھے کہ جب میں نماز پڑھاؤں تو میرے دائیں طرف پہلے کھڑے ہونے والوں میں سے ہونا تو. اس لیے حضرت عمر نے جب کوفے کو بنایا تو اس کوفے کے سب سے بڑے قاضی جو بنایا پورے علاقے کا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بنایا. اور جامع ترمذی کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے حضرت موسیٰ اشعری کے پاس جاتا تھا، ابو موسیٰ اشعری کے پاس صحابی رسول ہیں، ان سے جب کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے جاتا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں فتویٰ میں نہیں لوں گا، جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے مفتی اس علاقے کے ہیں، یہ اتنے بڑے فقیہ ہیں اور اتنا بڑا ان کا مقام ہے. ایک حدیث پاک نسائی شریف میں ان کا نام چلا ہے تو میں بتاؤں تاکہ پھر آپ کو آگے شخصیات کا نام پتا چلے. نسائی شریف کے اندر موجود ہے، یہ نکاح کے ابواب کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت عظیم صحابہ میں ان کا شمار تھا. سب سے اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ مہاجرین میں سے تھے. تو یہ صحابہ کے مجمع لگا ہوا تھا اور علمی مذاکرہ چل رہا تھا، تو ایک خاتون نے پردے کی اوڑ میں سوال کیا حضرت عبداللہ مسعود سے اور کہا حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ انتقال کر گیا اور تھا تو نکاح کے دوران مہر متعین نہیں ہوا، اور بغیر مہر کے نکاح ہو جاتا ہے، مہر متعین نہیں ہوا تھا، تو حضور اب میرا شوہر مر گیا ہے، اب اس کی وراثت بھی تقسیم ہو رہی ہے، سب کچھ ہے، تو جو میرا قرضہ اس پر رہ گیا مہر کا، تو مہر کی رقم کتنی ہوگی جب کوئی طے نہیں ہوئی کہ اتنی درہم اتنی درہم اتنی درہم، یہ طے نہیں ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑا غور کیا، فرمایا جاؤ تین دن کے بعد آنا. جب وہ چلے گئی تو وہ تین دن کے بعد جب وہ آئی پھر علمی مذاکرہ لگا ہوا تھا، اس خاتون نے کہا کہ حضرت میں حاضر ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس مسئلے کو میں نے پورے قرآن میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا، اور پوری احادیث میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا، میں نے اور غور و خوض کیا، مجھے نہیں ملا، اب میں اپنا اجتہاد سے کام لیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا اجتہاد شرک ہے، تو وہ ذرا غور سے سنیں اس حدیث کو نسائی شریف میں. اور وہ بھی بیچارے کیا کر سکتے، اجتہاد کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو رہا یہ ہوائی جہاز میں نماز ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ہاں کہیں تو کہیں حدیث پیش کریں، اور نہ کہیں کا تب بھی حدیث پیش کریں. اس لیے کہ آپ تو اہل الحدیث ہیں، آپ ہر مسئلہ حدیث سے پیش کریں گے، اجتہاد آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے. تو حضور کے دور میں جب لاؤڈ اسپیکر تھا ہی نہیں تو حدیث لاؤ گے کہاں سے؟ حضور کے دور میں جب ایروپلین جہاز تھا نہیں تو لاؤ گے کہاں سے؟ یقیناً اس دور میں اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی، تو اس علت پر اس علت کو قیاس کر کے نتیجہ نکالو گے، وہ ہے اجتہاد. تو اجتہاد جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا وہ رائے سے نہیں کیا، بلکہ یہ چیز جو حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے قرآن میں ڈھونڈا نہیں ملا، حدیث میں ڈھونڈا نہیں ملا، اب مجھے جتنا علمی شعور ہے اس اعتبار سے میں اجتہاد کرتا ہوں. اگر صحیح فیصلہ کر گیا تو یہ اللہ کی رضا ہے، غلط کر گیا تو اس میں میرا قصور ہے. اور حضور نے بھی یہ فرمایا کہ مجتہد اگر دین کے مسائل میں غور و تحمس کرے، یہ ہر ایرا غیرہ نہیں، جس کے اندر وہ پوری صلاحیت موجود ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، الگ موضوع ہے، تو اگر وہ صحیح فیصلہ کر گیا تو اسے دو اجر ہے، اور اگر غلط فیصلہ کر گیا تو نفسانی خواہش تو نہیں تھی، دین کی تشریح و تفسیر کرنا چاہتا تھا، تسہیل کرنا چاہتا تھا، اس کے باوجود اسے ایک اجر ضرور ملے گا. جس نے غزوہ احزاب میں حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ پر جا کے نماز پڑھنی ہے تم نے، تو صحابہ جب گئے تو وہ نماز کا وقت جو ہے راستے میں ہو گیا، آدھوں نے کہا جی ہم وہاں پڑھیں گے، فرمایا نہیں، حضور نے اگر فرمایا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا اب اجتہاد ہو رہا ہے، نماز کا وقت یہاں پر ہو گیا ہے تو چلو نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا جی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے ہم، شکا نے جو جگہ کا نام لیا تھا وہاں ہم نماز پڑھیں گے. انہوں نے کہا جی جب تک تو وقت نکل جائے گا، کہ بھلے وقت نکل جائے، حضور نے نام لے کر کہا تھا فلاں جگہ پر نماز پڑھیں. تو دوسرے گروہ نے جو صحابہ کا تھا اس نے جواب دیا کہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں جگہ حضور نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن حضور کا ارادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی جلدی میں تم اس نماز کے وقت تک پہنچ جاؤ گے، اب جب نماز کے ہی وقت نکل گیا ہے جا رہا ہے تو اس ادھر ہی پڑھو. انہوں نے کہا جی ہم نے حضور نے جو کہا تھا ہم وہیں پڑھیں گے. اب صحابہ میں دو گروہ ہو گئے، ایک نے راستے میں پڑھ لیا اور ایک نے وقت گزارنے کے بعد اس جگہ کے پہنچ کر پڑھا. جب دونوں آئے اور دونوں نے حضور سے مسئلہ بیان کیا، سرکار نے مسکرایا، فرمایا تو نے بھی صحیح کیا، تو نے بھی صحیح. اب دیکھیں یہ مجتہد کی دو رائے، ایک کی رائے یہ ہے ایک کی رائے یہ ہے، لیکن دونوں دین کی تسہیل کے لیے بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی رائے مقبول ہوئی اور اس کی بھی رائے مقبول ہوئی. یہ اختلاف بالکل سمجھ لیجئے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کا اور امام شافعی کا رضی اللہ تعالی عنہما. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے قرآن میں ڈھونڈا، حدیث میں ڈھونڈا، مجھے نظر نہیں آیا، لہذا میں اپنے اجتہاد سے فتویٰ یہ دیتا ہوں کہ اس عورت کی جو عمر ہے، اس عمر کی اگر اس کی رشتہ داروں میں کوئی لڑکی ہے جس کا عمر بھی ایسی ہو اتنی عمر کی وہ بھی ہو، ایسے ہی حسن و جمال ہو، ایسی قد و قاد ہو، ایسی جسمی ساخت باخت ہو، اور اس کی شادی ہوئی ہو، اور اس کا جو مہر متعین تھا وہی مہر مثل اس کا ہو جائے گا. یہ آپ نے فتویٰ دیا. یہ جب آپ نے مسئلہ بیان کیا تو ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہوئے اور نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جس نے نبی پاک کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں حضور کے دربار میں موجود تھا، ایسا ہی مسئلہ حضور کے پاس آیا تھا اور حضور نے یہی جواب دیا جو آپ نے دیا ہے. حضور نے یہی جواب دیا تھا جو آپ نے دیا. حضرت عبداللہ مسعود زار و قطار رونے لگے، فرمایا میں تو ناقص تھا، یہ تو رب کا فضل ہے کہ میری بات، میری زبان سے وہ بات نکل گئی جو اس کا محبوب کا مزاج تھا، جو اس کی محبوب. تو اب اس سے اندازہ لگائیے، ایک بہت بڑے فقیہ تھے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے دن بھی ہوتے ہیں، بڑی راتیں بھی ہوتی ہیں اور بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب بڑے لوگوں کی مثال آپ دیکھیں، ان کو تو آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی شخصیت ہے. جامع مستدرک کے اندر صحیح روایت موجود ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس کو اظہار الخفا میں نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں حاضر ہوا. دیکھو لیلۃ القدر تو سیدنا عمر کے ذکر سے ہی بنے، ہماری نوافل کیا ہے اس کو لیلۃ القدر بنائی، اور ہماری اذکار کیا اس عبادت کو ہمارے پر ڈالیں گے. ان بزرگوں کا ذکر ہوگا الحمدللہ رب خوش ہو جائے گا، کیونکہ ذکر صالحین کفارہ، حضور نے فرمایا کہ صالحین کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. استغفار ہم کریں گے لیکن استغفار ہمارا کیا مقبول ہوگا؟ ان بزرگوں کے نام لے کر کریں گے تو اگر ہمارا پڑھا مقبول نہیں، یہ تو ہیں مقبول. اور اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کا صدقہ، اس کی رحمت بازوؤں کو کشادہ کر کے بانٹتی ہے. تو اب دیکھیے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے دربار میں گیا، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو چل رہی، فرمایا میں نے حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر نے مل کر سب کو کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ. کہنے لگے جب کہا پڑھیے لا الہ الا اللہ سب مسلمان ہیں، تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ. کہا میں نے حضرت عمر کی آواز پر آواز ملا کر جب لا الہ الا اللہ پڑھا نا، اور آپ کے چہرے اور آپ کی نشست میں، آپ کی صحبت میں، آپ کے آستانے پر بیٹھ کر جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو کہا مجھے یوں لگا جیسے میرے دل سے محبت الہی کا سمندر پھوٹ رہا ہے. اور کہتے ہیں لوٹ کر میں گھر گیا، ایک سال تک میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا تھا لیکن وہ لذت پیدا نہیں ہوتی تھی جو حضرت عمر کی صحبت سے پیدا ہوئی. تو لوگ بھی بڑے ہوتے ہیں، بولیے سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے حضور اور جن کے حضور بیٹھ کر اگر خدا کو یاد کیا جائے تو رضا اور مقبولیت اور درجہ لگتی ہے. دونوں صحابی ہیں، میں نے کسی اور شخص کا بات نہیں کہ آپ تذبذب کا شکار ہو جائیں، یہ حضرت عبداللہ مسعود ہے. کہتے ہیں حضرت عمر کی نشست میں جو میں نے ذکر الہی کیا تو ان کی صحبت کی برکت اتنی تھی کہ میرے دل میں یوں لگا جیسے یاد الہی کا سمندر پھوٹ پڑا ہے، لیکن جب میں اکیلے میں ذکر کرتا رہا سال بھر وہ لذت میں نے نہیں پائی جو حضرت عمر کی صحبت میں ذکر کرتے ہوئے پائی. اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ وہ شخصیات ہیں. تو بڑی ذاتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی راتیں بھی ہوتی ہیں. فرما وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یا اللہ لیلۃ القدر لیل اور کیا ہے؟ رات ہی ہے جیسے عام راتیں ہوتی ہیں. فرما نہیں نہیں یہ نظر میں عام راتیں جیسی آئے گی، لیکن تجھے ہم پر ایمان ہے؟ تو بندہ کہے گا ہاں مولا تجھ پر ایمان ہے. کہ اب بتاتے ہیں یہ ظاہری رات تو اس لیے بنائی تاکہ تو آزمائش کا شکار ہو. اگر اس رات کو ہم سورج نکال دیتے تو سمجھ جاتا لیلۃ القدر ہے. اس رات کو اگر ہم سمندر کا پانی واقعی میں تیرے لیے میٹھا کر دیتے اور تو پی کر چکھ لیتا، ہوتا ہے لیکن قسمت والا اس کو پاتا ہے. فرما اگر سب کے لیے کر دیتے تو تیرے لیے آزمائش کیسی رہتی. فرما رات کا دورانیہ بھی ہم نے نہیں بڑھایا، رات جس اعتبار سے گزرتی ہے جیسی پچھلی گزری تھی، 26 کی گزری تھی، جیسی 24 کی گزری تھی، جیسی 22 کی گزری تھی، جیسی 18 کی گزری تھی، ویسی 21 کی گزری، ویسی 23 کی گزری، ویسی 25 کی گزری، ویسی 27 کی گزری، ویسی دورانیہ 29 کا بھی ہوگا. یہ 5 تاک راتیں ہوں گی ویسی، ایک دو منٹ آگے پیچھے ہوگی جو موسم کے اعتبار سے ہوا، یا وہ بھی نہ ہو ایسا بھی ممکن ہے. فرمایا اس کو ہم نے صورتاً بالکل عام جیسا رکھا تاکہ تو ڈھونڈنے میں تیرے لیے ذرا زحمت ہو، ڈھونڈنے میں تیرے لیے آزمائش ہو. ہم جس کو رحمت دیتے ہیں اور جس جگہ رحمت بھیجتے ہیں اس جگہ کو تبدیل نہیں کرتے، رکھتے اس کو عام جگہوں کی طرح ہے. لیکن جس کا ایمان ہم پر ہوتا ہے وہ اس جگہ کا چہرہ نہیں دیکھتا، اس کی صورت نہیں دیکھتا، اس کی نسبت کو دیکھ کر اسے مان لیتا ہے. سمجھے آپ؟ اب دیکھیں یہ رات عام راتوں کی طرح ہے. اگر کوئی رب سے کہے کہ یا اللہ یہ بھی تو رات ہے، اللہ فرماتا ہے تجھے ہم پر ایمان ہے؟ اگر بندہ کہے ہاں تو فرمایا دیکھ یہ صورتن تو ایسی سی. لوگ کہتے ہیں ولی کیا، یہ بھی نماز، یہ مزار پہ گنبد کیوں بنایا تم نے، یہ ساری تو قبریں. میں نے کہا بھائی یہ ساری قبریں ایک جیسی ہوتی ہے، مٹیوں کو نہیں دیکھا جاتا کس میں کون بادشاہ آرام کر رہا ہے کس میں کون بادشاہ. تو یہ صورتن ایک اس لیے ہے، لباس سب کا ایک، سب میں کھڑے کر جی ولی کون ہوتا ہے، ولی کیا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا جو تو نہیں کر سکتا، جو تو نہیں کر سکتا وہ کرتا ہے. لیکن کہا پھر وہ الگ سا کیوں نہیں ہوتا، اس کا قد 60 فٹ ہونا چاہیے، 80 فٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا پھر تیرے لیے آزمائش کیسی ہوئی؟ تو اس کو قد سے دیکھ کر نہ قبول کرے گا، یا اس کے سر پر جو اللہ کی محبوبیت کا تاج ہے اس کو دیکھ کر قبول کرے گا؟ فرمایا بنائیں گے اس کو عام لوگوں کی طرح، بٹھائیں گے عام لوگوں میں، لباس عام لوگوں کا، لیکن تو اس کے عام فہم جملے کو سن کر اسے عام نہ سمجھنا. جو ہمارا ہوتا ہے اس کے ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی باطن کی نسبت کو دیکھا جاتا. مثال کے طور پر ایک شخص پہنچ گیا جناب صفا مروہ، صفا اور مروہ سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو تھوڑا آسان کر دوں، صفا مروہ پہنچ گیا اور وہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر صفا کی پہاڑی کو دیکھتا رہا. خیر چکر لگانا تھا تو مروہ کو بھی دیکھتا رہا. تو جب وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا تو کسی نے اس سے پوچھا تو یہ ایک چکر میں آدھا گھنٹہ صفا کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، پھر چکر لگا کر مروہ پر جا کر پھر آدھا گھنٹہ کھڑا ہوتا ہے، تجھے کیا کوئی مرض ہے تو تیرے لیے کوئی اہتمام کر دیں، اگر کہ تھک گیا ہے تو کوئی کھانے پینے کا انتظام. نہیں نہیں یہ نہیں، میں ذرا فکر کر رہا ہوں. کہ جی کیا فکر کر رہا ہے؟ ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک تو صفا کی پہاڑی پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، اس کے پتھروں کو دیکھتا رہتا ہے آدھے گھنٹے تک، پھر تو مروہ کی پہاڑی، سمجھ رہے میرے جملے آپ، مروہ کی پہاڑی کو دیکھتا رہتا ہے، اس پر ہاتھ پھیرتا رہتا ہے، کیا کر رہا ہے ادھر؟ کہا میں حیران ہوں. کہا کیا حیرانگی ہے؟ یہی تو صفا ہے اور کوئی دوسرا تو نہیں ہے، یہ سارے مسلمان ادھر ادھر جا رہے ہیں صفا مروہ، یہی صفا مروہ ہے، کیا پریشانی تجھے؟ کہا نہیں نہیں صفا تو یہی ہے اور مروہ یہ بھی ہے، یہ سارے میرے بھائی صحیح کر رہے ہیں، میں اس میں پریشان ہوں کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں نے قرآن میں پڑھا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. میں نے قرآن میں پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں. میں نے کہا جی اللہ نے کیٹو کی چوٹی کو تو اپنی نشانی قرآن میں نہیں کہا، سنیں، اور ہمالیہ کو جو اتنا بڑا ہے اس کو اپنی نشانی نہیں کہا، اللہ نے اس کو نشانی کہا؟ کیونکہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے کہا وہ پہاڑیاں تو ضرور دیکھوں گا، جسے اللہ جس کی ذات مرتبے میں اتنی بڑی ہے تو اس کی نشانیاں کتنی بڑی ہوگی، تو میں سمجھا کہ شاید مروہ جو ہے وہ کیٹو سے بھی اونچا ہوگا، اب وہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، اور صفا جو ہے وہ کیٹو سے بھی اونچا ہوگا. لیکن میں نے کہا یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں، ایسے تو ہمارے پاکستان میں کراچی میں کہیں ہیں، تو اس کو خدا نے نشانی کیوں نہیں کہا؟ وہ بندے نیک تھے، انہوں نے کہا تو گمراہ ہو رہا ہے ابھی، ابھی تجھے کوئی اور جراثیم لگ گیا، میں تجھے بتاؤں. کہا یہ صفا مروہ ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی نشانی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی نشانیاں اس کا اندازہ، اس کی کرامت، اس کی عزت کا اندازہ اس کے ظاہر سے نہیں لگاتے، اس کی نسبت سے لگاتے ہیں. ہے یہی پہاڑی، اس کو پہاڑیوں میں عام پہاڑی رکھا اس لیے تاکہ قبول کرنے میں آزمائش ہو، لیکن جسے سیدہ ہاجرہ کے قدموں کی نسبت یاد ہو تو پھر پتا چلے کہ پہاڑیاں تو بڑی بڑی تھی لیکن جس پر سیدہ کے قدم لگ گئے خدا نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا. تو آپ دیکھیں یہ آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہے، کیا جی ولی کون ہوتا ہے جی، کیا نشانی؟ یہی غلطی لگی ابلیس کو جب حضرت آدم کو بنا دیا گیا، اس نے کہا کیا ہے اس میں، کیا اس میں کیوں جھکوں اس کے آگے، یہ مٹی سے بنا ہے. وہ ابھی تک ظاہر میں اٹکا ہوا تھا. تو اللہ والوں کے لیے مرتبہ ظاہر کا نہیں دیکھتے، جو ان کی نسبت خدا سے ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، جو نسبت مصطفیٰ سے ہے بولیے اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اب ابلیس کیوں اڑ گیا؟ ابلیس کہنے لگا جناب میں تو ان سے افضل ہوں، ان میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ لیکن جب حکم ہوا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حضرت جبرائیل نے سجدہ کر دیا. تو چشم تصور میں کسی نے محبت میں پوچھا ہوگا حضرت جبرائیل سے کہ یہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور آپ نے کیوں کر دیا؟ فرمایا ابلیس ظاہر میں الجھ گیا اور میں نے نسبت دے کر تعظیم کر لی. ابلیس جو تھا وہ ظاہر میں الجھ گیا اور ظاہر میں ہی دیکھ کر انبیاء کو کفار الجھے، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ تو شادیاں کرتے ہیں، ساری باتیں یہ کی گئی. تو جو ظاہر میں الجھا وہ برباد ہوا. اسی طرح جو یہ کہنا بڑے دن نہیں ہوتے, میں نے کہا مجھے شک ہے آپ بھی ظاہر میں الجھ رہے ہیں. جو یہ کہے کہ جناب بڑی راتیں نہیں ہوتی, میں نے کہا میں ڈر رہا ہوں اور آپ کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہوں کہ شاید آپ بھی ظاہر میں الجھ رہے ہیں, اس لیے کہ ظاہراً تو یہ رات عام راتوں کی طرح ہے لیکن نسبت کے اعتبار سے یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. تو لہٰذا یہ کانسیپٹ آپ درست کر لیجئے کہ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں, بڑے دن بھی ہوتے ہیں, بڑی راتیں بھی ہوتی ہیں اور بڑے وقت بھی ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے فرمایا کہ یہ مہینہ جو, یہ رات ایک رات جو ہے یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے. اب مختصر سے میں اس کو سمیٹتے ہوئے پھر عبادت اور اذکار کا سلسلہ ہوگا کہ قرآن نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, بخاری شریف کے اندر موجود ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا. پہلے اشرے میں فرمایا کہ میں نے پہلے اشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا نہیں پایا, دوسرے میں تلاش کیا نہیں پایا, تیسرے میں نے پا لیا. اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ صحابہ اکرام کو بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکل آئے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے, 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے, کون سی تاکرات ہے. یہ حضور حجرے سے نکل آئے تو صحابہ کرام مسجد کے اندر کسی علمی معاملے میں مذاکرہ کر رہے تھے اور اس مذاکرے میں وہ ایک دوسرے سے اپنے موقف کو بیان کرنے میں ذرا سخت بات کر رہے تھے. سرکار آئے فرمایا او یہ تمہارے مشاجرے نے مجھے بھلا دیا, ورنہ میں تو تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے. یہ جو تم ساتھ میں مشاجرہ کر رہے تھے, یہ مباحثہ کر رہے تھے, اس مباحثے کی وجہ سے مجھے یہ بات بھلا دی گئی, ورنہ میں تمہیں بتا دیتا کہ یہ 21 کو تھی, 25 کو تھی, 27 کو تھی, یہ 29 کو تھی. یہ حدیث پاک. اب اس کے تحت امام بخاری نے بحث کی ہے کہ حضور کو خود اس کا علم ہے کہ نہیں, یہ تو اولیاء کے متواتر اقوال ہے اور حضرات اہل سنت کے مفسرین نے متواتر لکھا ہے کہ یہ تو اللہ کے ولی کے دل پر بھی منکشف کر دیا جاتا ہے سرکار کے وسیلے سے. تو اصلاً حضور کو بھی پتا ہے, بخاری شریف میں آپ بھی موجود ہے کہ وما ادراک کا کہہ کر اگر رب خطاب کرے گا تو اس سے مراد وہ چیز ہے جو حضور کو دی گئی ہے. وما ادراک کہ آپ کیا آپ جانتے ہیں, تو وما ادراک کہہ کر, یہ حضرت امام بخاری نے بھی نقل کیا بخاری شریف کے اندر کہ وما ادراک کا لفظ کہہ کر جب بھی قرآن نے خطاب کیا ہے تو اس سے مراد وہ علم ہے جو آپ کو دیا گیا ہے, جو آپ کو دیا گیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور یہ جو بھلا دیا گیا ہے تو سید عالم انبیاء کرام سے جو ہے نا تبلیغی امور نہیں بھلائے جاتے, جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, جو ایمانیات ہیں, یہ سہو نہیں ہوتا ان سے, سہو نہیں ہوتا. ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے انبیاء کے سہو اور ہمارے سہو میں فرق ہے. انبیاء کے نسیان اور جس کو بالفاظ ظاہر بالفاظ ظاہر بالفاظ ظاہر بھول اور ہماری بھول میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہماری بھول خطا پہ ہوتی ہے اور ان کو بھول نیکیوں پر ہوتی ہے. سمجھ رہے بات آپ, کس پر ہوتی ہے؟ نیکیوں پر ہوتی ہے. ہماری بھول جب ہوتی ہے کہ جب کوئی سامنے اس کے مقابلے میں کوئی نچلا درجہ ہو تو خطا لاحق ہوتی ہے, اور انبیاء کے لیے جب بھول ہوتی ہے ان کی بھول بھی مثل ادا کی ہوتی ہے. جس طرح لیلۃ التاریخ سرکار خیبر سے لوٹے ہیں اور فجر کا وقت ہو گیا, مسلم بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت بلال کو کہا کہ تم جاؤ کجاوے پر کھڑے رہو اور وہاں پر جب فجر کو دیکھنا تو تم اذان دے دینا, سارے صحابہ کو کہ سو جاؤ. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ خیبر کی لڑائی بڑی زبردست تھی, سرکار جب رات کو عشاء پڑھ کے لوٹے تو سرکار اپنے کجاوے میں اور تقاضا بشری کے اعتبار سے آپ اپنی اونٹنی پر آپ کو نیند آ رہی تھی. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, سرکار کا سر مقدس میرے سینے پر آیا, میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کجاوے میں پورے لیٹ گئے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے, فرمایا کہ یہیں پر قافلہ روک دو, آج رات یہیں رکھیں گے, صبح چلیں گے. سارے مجاہد تھک گئے, رات کو رکنے کا اہتمام کر دیا گیا. یہ موتا امام مالک میں بھی, بخاری میں بھی, مسلم میں بھی ہے. اب ذرا اس کو سنیے جو فرق واضح کرنا چاہتا تھا, پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت بلال کو حضور نے بلا کر فرمایا کہ یہ جو تمہاری اونٹنی ہے نا, تم نے سونا نہیں ہے, تم نے اپنی اونٹنی کے پاس بیٹھنا ہے, کجاوے کو ٹیک بھی لگا سکتے ہو, لیکن تم نے آسمان کی طرف فجر دیکھنا ہے. جیسی تم فجر دیکھ لو گے, جیسی تم فجر دیکھ لو گے تو تم فوراً اذان دے دینا, سب کو اٹھا دینا اور سارے صحابہ کو کہ جاؤ سو جاؤ. اب سب سو گئے, جب سو گئے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلی, بعد روایت میں تو عمر کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالیٰ, سورج سر پر آ چکا تھا, سورج سر پر آ چکا تھا, فجر گئی, وقت چلا گیا, سورج سر پر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار کے پاس آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یعنی کھڑے ہو گئے, اب اٹھانے کی ضرورت کسی کو نہیں, قریب ہو کر تکبیر کہنے لگے. حضرت عمر زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر, سرکار نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضور سورج نکل آیا. سرکار نے فرمایا او اب اٹھو یہاں سے, ہم یہاں قضا نہیں پڑیں گے, یہاں قضا نہیں پڑیں گے, اس جگہ پر شیطان کا دخل ہے. فرمایا اس جگہ پر شیطان کا دخل ہے, اٹھو. اور وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ پر جا کر نماز ادائی کی گئی. اس پر اب محدثین بحث کرتے ہیں یہ نماز گئی کیسے, کیونکہ بخاری کی روایت موجود ہے یہ تو فجر کی فرض نماز ہے اور تہجد تو نفل تھی. میری ماں حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کی عادت ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر فجر سے پہلے رات کے وقت رات کے آخری وقت میں اٹھتے ہیں اور پھر تہجد پڑھتے ہیں اور پھر فجر ہو جاتی تو پھر فجر ادا کرتے ہیں. یعنی سیدہ عائشہ اس بات پر مشوش اور پریشان تھی کہ انسان بندہ سو جائے تو آنکھ نہ کھلے. تو نفل نماز جو تہجد ہے اس کو حضور تہجد اور وتر رات کو پڑھ لیتے تھے, یعنی سو کر اٹھنے کے بعد عشاء پڑھی سرکار آرام کر رہے ہیں, پھر رات کے آخری وقت میں اٹھ جاتے, پھر تہجد پڑھتے 8 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھتے. 8 رکعت تہجد, جس کو 8 رکعت تراویح سمجھ رہے ہیں, 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر, یہ ملا کر 11 رکعت پڑھتے. اتنے میں فجر کا وقت ہو جاتا اور حضرت بلال اذان دیتے اور سرکار نماز پڑھتے. تو ہماری ماں سیدہ عائشہ اس بات پر پریشان تھی کہ حضور آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں تو کبھی یوں ہو سکتا ہے کہ بندے کی آنکھ وتر بھی چلی جائے. تو آپ دیکھیے وہاں فجر کا مسئلہ ہے, یہاں صرف وتر اور تہجد کا مسئلہ ہے. تو میرے آقا نے 2 جملوں میں جواب دے دیا سیدہ عائشہ کو, عائشہ گھبرانا نہیں, عین یا تنامان ولا یا نام قلبی, میری آنکھیں بند ہوتی میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے, میری آنکھیں بند ہوتی ہے دل جاگ رہا ہوتا. اب سوال ہے کہ آپ کی آنکھیں بند دل جاگ رہا ہے تو یہ تو پھر لیلۃ التاریس میں بھی تھا, یہ تو خیبر کے لوٹتے وقت بھی یہ صفت آپ کی تھی کہ آنکھیں بند تھی اور دل جاگ رہا تھا, پھر فجر کیسی چلے گی؟ اس میں پہلا جواب یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں جو ہونا ہے اس کا عمل کی طرف غمازی کرتی ہے, اور باقاعدہ تلقین نہیں بطور عمل کے, بطور عمل کے. حضور نے یہ تو درس دیا تھا کہ امت نماز کو وقت پر کیسے ادا کرے گی, لیکن اب یہ بات نہیں تھی کہ قضا کیسے ادا کرے گی. تو آپ پر یہ مرحلہ لا کر بتایا گیا کہ کبھی امت میں سے کسی کی نماز سونے میں نکل جائے, قضا ہو جائے, تو پھر وہ دہرائے گا کیسے؟ پہلا پہلو تعلیم امت کا تھا, سمجھ گیا؟ پہلا پہلو کیا تھا؟ تعلیم امت کا تھا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ نماز غفلت سے نہیں گئی, یہ نماز غفلت سے نیند حاوی نہ ہوئی, اس لیے کہ حضور پر نیند حاوی نہیں ہو سکتی, کیونکہ نیند جس پر حاوی ہو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند جس پر حاوی ہو جائے, میرے آقا فرماتے ہیں سورین کی ڈور آنکھ کے ساتھ بندی ہوئی ہے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سورین کی ڈور آنکھوں سے بندی ہوئی ہے. اور بڑا نفیس اشارہ حضور نے کیا ہے, سرکار کے جوام الکلیم میں بڑے شائستہ اور حیا والے جملے آقا اشارہ فرماتے ہیں. فرمایا سورین کی ڈور آنکھوں سے جڑی ہوئی ہے, جب آنکھیں بند ہوتی ہے تو بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ علماء بحث کرتے ہیں کہ نیند وضو نہیں توڑتی, لیکن نیند آنے کے بعد بندے کی اطلاع اعضا سے ختم ہو جاتی ہے. اس وقت انسان کے جسم سے ریح کا اخراج ہونا یا کسی اور چیز کا اخراج ہونا یہ ممکن ہو جاتا, اس پر بندہ مطلع نہیں ہوتا. تو نیند روزہ نیند جو ہے وہ وضو کو نہیں توڑتی, بلکہ نیند کا وہ غلبہ جب مکمل خمار طاری ہو جاتا ہے تو بندہ اس کی چارپائی کو اٹھا کے میدان میں بھی رکھ دے تو اس کو خبر نہیں ہوتی. تو یہ جو تعطل ہو جاتا ہے, یہ جو انقطاع ہو جاتا ہے, یہ تو شعور جو ختم ہوتا ہے, یہ چیز فساد وضو ہے. یہ چیز کیا ہے؟ لیکن بخاری کی روایت موجود ہے کتاب الصلات میں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور سو رہے ہیں اور باقاعدہ سانسوں کی آواز, جس کو بالفاظ ظاہر آپ کو سمجھانے کے لیے جس کو خراٹے کہتے ہیں, یعنی اس کے مثل تو نہیں, لیکن ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح تیزی سے سانس چلتی ہے, جس کو کہتے ہیں کہ گہری نیند سویا جا رہا ہے اور پرسکون سویا جا رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے خود حضور کی نرخے سے سانسوں کو چلتا ہوا سنا, اور سرکار اٹھے نماز کے لیے اور کہا چلو وضو کرو, سب نے وضو کیا اور حضور نے نماز ویسی پڑھائی. تو علماء نے لکھا کہ حضور کی نیند وضو کو نہیں توڑتی. حضور کی نیند, بہت باریک نقطہ پیش کر رہا ہوں, امت کا بشر ہونا اور نبی کے بشر ہونے کا فرق دیکھیں آپ. اور یہ جو فرمانا قل انما انا بشر مثلکم, اب آپ دیکھیے پوری پوری ہیت اور حقیقت اور معاملات ہی باطن جدا ہے. صورتن تو بشر ہیں, اندر کوئی مماثلت نہیں ہے. اگر مماثلت ہوتی تو صدیق اکبر کر جاتے, لیکن انہوں نے کبھی مماثلت کی ضرورت نہیں کی. اب آپ سنیے کہ حضور جب سو جائیں اور ایسے سوئے کہ سانسیں چل رہی تھی لیکن وضو نہیں ٹوٹا, اس پر علماء نے نظریہ لکھا کہ انبیاء کا سونا ان کے وضو کو ناقص نہیں کرتا, اس لیے کہ نیند جب بندے پر طاری ہوتی ہے تو اس کی اپنے اعضاء پر اطلاع ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اعضا پر جو اطلاع ختم ہوئی، اعضا پر شعور کے طور پر جو معطل ہوا، رابطہ جب اپنے جسم سے ختم ہوا، مثلا آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے میری انگلی ہل رہی ہے، میرا پاؤں ہل رہا ہے، لیکن سو گئے تو کیا پتا چلتا. تو یہ جو شعور کٹ جاتا ہے اپنے اعضا سے، اپنے جسم سے، اپنی باڈی سے، جب اس کو اطلاع ختم ہو جاتی ہے تو یہ ناقص وضو ہے. اور حضور اگر سو جائیں تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ سو کر بھی سارے کائنات پر مطلع ہیں تو اپنے وجود سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اپنے وجود پر مطلع ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا وضو. پھر سوال ہے کہ فجر کیوں گئی؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ سائڈ سے میں آپ کے لیے مسائل کلیئر کر رہا ہوں. ایک تو تعلیم امت ہے، دوسرا آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور میری ماں کو حضور نے خود کہا سیدہ عائشہ کو کہ میری آنکھیں بند ہوتی دل جاگتا ہے. ادھر قاضی یاس کو اٹھا کر دیکھیں، نسیم الریاض کو دیکھیے، فرما ایسا بشر تو ہم نے نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھیں سوری دل جاگ رہا ہے. ادھر ہمارے اہل سنت کے تمام علماء، اہل سنہ روافض کے مقابلے میں جن کو سنی کہا جاتا ہے، اہل سنہ نے لکھا کہ نبی سے مماثلت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ اس آنکھوں کا بند ہونا دل کا جاگنا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہروہ بشری و باطنہ ملکی، کہ ظاہر آپ کا بشر ہے باطن نور ہے. یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا، یہ علامہ خفاجی صاحب نسیم الریاض نے بھی لکھا، یہ قاضی یاز نے بھی لکھا، سب نے لکھا کہ نبی کا ظاہر بشر ہوتا ہے اور باطن، اور نور بھی فرشتوں سے اعلیٰ، اس لیے کہ بشر سوتا ہے فرشتہ جاگتا ہے، تو باطن فرشتوں کی نورانیت سے اعلیٰ ہے اور ظاہر بشر ہے. تو ظاہر پر بشریت طاری ہے کہ آنکھیں بند ہو رہی ہے، جسم تھک رہا ہے، اور باطن پر نورانیت کا غلبہ ہے، اس لیے فرشتہ سوتا نہیں ہے، اور آپ کی نورانیت فرشتوں سے اعلیٰ ہے اس لیے وہاں پر نیند نہیں ہے. تائش میں اگر پتھر لگ جائے تو خون بہنے لگ جائے، معراج کی رات پورا سینہ چیر دیا جائے خون نہ آئے. اب ایک کر کے بتائیں نا آپ، پھر اس میں ملا کر بتائیں. یعنی تائش میں اگر ایک پتھر سر مبارک پر لگ جائے معاذ اللہ، تو چہرے مبارک اور جبین مقدس سے خون کے فوارے نکل پڑے اور اللہ اکبر نالین مقدسہ خون سے تر بتر ہو جائے، تو ایک کنکر زیادہ چوٹ پہنچاتا ہے یا حلقوم سے لے کر ناف تک پورا سینہ کھولنا؟ سینہ کھولنا نا. اور بخاری کا حدیث ہے کہ میرے حلقوم سے لے کر ناف تک پورا سینہ کھولا گیا اور خون کا ایک قطرہ نہیں. یعنی بتانا یہ ہے کہ کہیں پر بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ایسا ظہور ہوتا ہے، اور کہیں پر نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ایسا ظہور ہوتا ہے. کہیں پر نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ایسا ظہور ہوتا ہے. تو اس میں اب سمیٹتے ہوئے الفاظ کو یوں عرض کر دینا چاہیے کہ جناب، یہ نماز جو ہے وہ غفلت سے نہیں گئی. غفلت سے بولیے، غفلت سے نہیں گئی. حضور نے ظہر کی چار کی پانچ رکعت پڑھا دی، وہ بھی غفلت نہیں تھی. جسے عشق لگتا ہے نا تو پھر وہ بولتے ہیں، اور عشق لگا صحابہ کو. اب دیکھیں، حضور نے چار کی بجائے پانچ ظہر پڑھائی اور پھر فرمایا تم میں سے کسی کا وضو ٹھیک نہیں. اور اب یہ جب مقتدیوں کا وضو ٹھیک نہیں ہوتا، سرکار نے فرمایا، تو امام کو خطا لگتی ہے. اب اللہ ایسے بھی اماموں، اب حال تو اب اماموں کا بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ دونوں جانب سے تقویٰ ہونا چاہیے، دونوں جانب سے، کہ وہ بھی طہارت کا مکمل تقاضا ادا کرے مصلی پر اور مقتدی بھی پورا تقاضا ادا کرے. تو یہ باطنی ربط جو نماز کا اللہ کے ساتھ ہے اس میں، تو سرکار نے فرمایا کسی کا وضو درست نہیں تھا، جس کی وجہ بنا پر مجھے یہ سہو لگا. ایک بات، ایک تو یہ پیغام قرینہ دینا تھا، اس کے روحانی اور باطنی پہلو کو واضح کرنا تھا. دوسرا یہ کہ جب چار کی بجائے پانچ پڑھا رہا تو سجدہ سہو کیسے کرو گے، یہ بتانا تھا. اور جو یہ کہے کہ سرکار کو خطا ہو گئی، تو داتا صاحب کو اٹھا کر دیکھیں. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر آ گیا ہے، کہنے لگے حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک رکعت میں خطا ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا ہاں. فرمایا حضور یہ بھولی ہوئی نماز کا ثواب مجھے دے دیں. یعنی حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ حضور، اب ان کا نظریہ دیکھیں کس طریقے پر انبیاء کو دیکھ رہے ہیں. سرکار کو فرمایا حضور یہ جو ایک رکعت آپ نے بھول کر پڑھی ہے نا، اس بھولی ہوئی نماز کا اجر مجھے دے دیں. تو بھولی ہوئی نماز، بظاہر بھولی ہوئی نماز کا اجر مجھے دے دیں. تو فرمایا کہ جناب، جب بھولی ہوئی نماز کا اجر صدیق اکبر مانے، تو جو پورے شعور سے ادا کی ہوگی اس کو کون پا سکتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات میرے دوستو یہ ہے، موتا امام مالک کے اندر موجود ہے، یہ سارا اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ کے اذن سے حضور مطلع تھے. اس کی روایت موتا کے اندر موجود ہے، امام مالک میں. سرکار نے ابو بکر کو بلایا، جب سب وضو کر کے دوبارہ آ گئے نا، فجر کی قضا کی جا رہی ہے، تو جب وضو کر کے حضرت ابو بکر پہلے آ گئے، تو سرکار فرما صدیق ادھر آؤ. آئے، کہا تمہیں پتا ہے نماز کیسی چلے گئی؟ حالانکہ سو سب رہے تھے، سرکار علیہ السلام بھی سو رہے تھے، سب سو رہے تھے. لیکن موتا امام مالک کی حدیث اس مسئلے کو کلیئر کرتی ہے. اور یہ حدیث یاد رکھیے گئی موتا کے اندر موجود ہے کتاب الصلات میں. سرکار نے فرمایا ابو بکر تمہیں پتا ہے نماز کیسی گئی؟ کہا حضور کیسی گئی؟ کہا دیکھو میں نے کہا تھا نا بلال کو جا کر کجاوے سے ٹیک لگانا. کہاں؟ کہ جب بلال گیا نا تو بلال کے پاس پھر شیطان آیا. اب حضور کہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, حضرت بلال کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب پتا ہے نماز کیسی جا رہی ہے لیکن اٹھ نہیں رہے, کیونکہ تعلیم امت ہے, رب کا حکم ہے. محبوب تیری امت کے لیے شفقت کر اپنی اداؤں سے تاکہ امت کے لیے پھر رجوع کا طریقہ پیدا ہو جائے, پھر ہدایت کا طریقہ پیدا ہو جائے. فرمایا کہ بلال کے پاس شیطان آیا اور شیطان, اے ابو بکر, شیطان جو تھا نا وہ بلال کی مٹھیاں بھرنے لگا اور دبانے لگا اور بلال کو نیند آ گئی اور بلال سو گیا. اتنے میں حضرت بلال آئے اور اپنے وضو کے پانی کو جھاڑ رہے تھے, کہنے لگے حضور میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا لیکن پتا نہیں مجھے نیند کیسے آ گئی. تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ٹھیک فرمایا. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو چیز تھی یہ اس بنا پر تھی, یہ اس معاملے کی بنا پر تھی. یعنی ہماری نیند جو نماز اگر ہماری قضا ہو جائے تو وہ غفلت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولیے؟ غفلت کی بنا پر ہوتی ہے. وہ کس بنا پر ہوتی ہے؟ غفلت کی بنا پر ہوتی ہے. تو یہ نماز جو قضا ہو رہی ہے اس میں بھی باقاعدہ اللہ کے حضور ادائیگی ہے, کیونکہ نماز کا مقصد صرف کھڑے ہو کر گویا کہ ارکان کو ادا کرنا نہیں, بلکہ ارکان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کا مقصد ہے اللہ کے حضور حاضری. اللہ کے حضور, اللہ کے حضور حاضری. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آرام فرما رہے ہیں اس وقت بھی رب کے حضور حاضر ہیں. تو جس کی قضا کے اندر ادائیگی یا صلات کا یہ پہلو ہو کہ بظاہر وہ قضا ہو رہی ہے لیکن اس وقت بھی وہ یاد الہی میں منحصر ہے اور وہ بھی نمازوں سے اعلیٰ فکر ہے, تو جناب جو قضا ہو ہماری تو خطاؤں کی بنا پر ہوتی ہے, اور انبیاء کی اگر قضا کرائی بھی جاتی ہے تو توجہ اپنی طرف لے کر دوسری چیز بھلا دی جاتی ہے, لیکن توجہ اپنی طرف لی جاتی ہے اور سرکار رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور وہ واقعہ گزر جاتا ہے امت کی آسانی کے لیے. کس کے لیے؟ اس طرح حضرت علامہ ابو بکر ابو طالب مکی نے لکھا کہ جو یہ قرآن کی آیت ہے نا سورہ مزمل کی, وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلًا وَاسْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلًا. محبوب جب ہمیں یاد کرو تو پھر سب سے کٹ کر یاد کرو, سب سے ہٹ کر یاد کرو. تو حضور نے فرمایا کہ میرے لیے پھر ایسے وقت آتے ہیں اور ایسی ساعت کا مجھ پر گزر ہوتا ہے جس میں پھر کسی کو نہیں پہچانتا, میں اس میں پھر کسی کو نہیں پہچانتا. اور یہی بات غوث اعظم نے بھی لکھی, سیدنا عمر بھی کہتے ہیں. غوث اعظم اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے خود کہا کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت اور مزاج کو سمجھتے تھے. فرمایا کبھی آپ ٹھنڈی ہواؤں کی طرح نرم اور سخی ہوتے اور کبھی آپ کی آنکھیں بند ہوتی اور سینہ جو ہے گرج رہا ہوتا, اور ایسا گرج رہا ہوتا کہ جس طرح کہ ہانڈیوں میں, ہانڈی میں پانی ابالا جاتا ہے. یعنی کبھی انوار جمالیہ کا نزول ہوتا ہے تو آپ نسیم باد صبا کی طرح بالکل نرم اور ٹھنڈے, اور جب انوار جلالیہ کا نزول ہوتا ہے تو قریب کوئی بیٹھ نہیں سکتا. اور حضرت عمر کہتے ہیں ہم بھی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے, یعنی سرکار کا چہرہ مبارک, آنکھیں بند ہیں, وہی نہیں آ رہی لیکن انوار کا نزول ہو رہا ہے اور محبوب پر وہ انوار اتر رہے ہیں جس کی تجلی کو کوہ طور بھی برداشت نہ کر سکا. اس کی بتانے کے اعتبار سے, کیفیت کے اعتبار سے ادنا تجلی, کیفیت کے اعتبار سے ادنا تجلی, مقام کے اعتبار سے نہیں, کیفیت کے اعتبار سے ادنا تجلی اگر کوہ طور پر پڑی وہ جل گیا, اور صبح شام مصطفیٰ پر وہ تجلیوں کے سمندر اتارے جاتے ہیں اور سینہ گرجتا ہے, سینہ بولیے گرجتا ہے. اور سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے خود کانوں سے سنا ہے کہ سرکار کا سینہ ایسا گرجتا تھا جس طرح ہانڈی کے اندر پانی جوش مارتا ہے, ہانڈی کے اندر پانی جو ہے وہ جوش مارتا ہے. تو فرمایا یہ مقام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کا ہے. تو حضور نے فرمایا مجھ پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں ہوتا ہوں اور میری توجہ میری رب کی طرف ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں علامہ ابو طالب مکی نے یہ واقعہ بھی لکھا قوت القلوب کے اندر کہ ایک دفعہ سرکار حجرے میں تھے اور یہی کیفیت تھی, میری ماں سیدہ عائشہ آئی, سرکار نے فرمایا من انتی, کون ہے تو؟ سیدہ عائشہ کو حضور کہہ رہے ہیں, وہ آئیں حجرے میں, ابھی کسی کام کے لیے گئی تھی, آئیں, فرمایا من انتی, کون؟ عائشہ. سرکار نے فرمایا من عائشہ, بنت ابی بکر. سرکار نے کہا من ابو بکر, کہ ابن ابی قحافہ, کہ من ابو قحافہ. اب حضور پوچھ رہے ہیں, سرکار نے پوچھا تو کون؟ کہا عائشہ. کون؟ کہ کون عائشہ؟ کہ ابو بکر کی بیٹی. کہ کون ابو بکر؟ کہ ابو قحافہ کے بیٹے. کہ کون ابو قحافہ؟ سیدہ کہتی میں گھبرا گئی اور حجرے سے باہر نکل گئی. کہتے جب تھوڑی دیر کے بعد دروازے سے جھانک کر دیکھا سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور طبیعت پر وہ نظارے نہیں تھے. لوٹ کر آئی تو کہنے کہ سرکار نے فرمایا عائشہ کہاں چلے گئی تھی تم؟ کہا حضور میں تو ابھی آئی تھی اور آپ نے مجھ سے یہ پوچھا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں مجھ پر ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں فرد بشر کا گزر نہیں ہوتا اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں. تو یہ گزری ہے لیلۃ التاریس کی اور یہ تمام برکات کی. تو فرما وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر کو جو حضور سے بھلایا گیا مخفی رکھا گیا اس وقت کے لیے صرف تاکہ وہ اعلان نہ فرمائے, ورنہ علم تو موجود ہے جس طرح میں نے عرض کیا بخاری کے اندر موجود ہے, علم موجود ہے لیکن بھلایا اس لیے گیا کہ جو چیز سامنے موجود ہو. جس طرح نماز کا وقت ہوتا ہے بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہ کبیرہ ہے, جو چیز متعین کر دی جائے اس کو ادا نہ کرے تو گناہ ہے, جو چیز پتا چل جائے اس کو ادا نہ کرے گناہ ہے, اور پتا نہیں تھی غفلت ہو گئی تو معافی کے دروازے بہت کھلے ہوئے. تو لیلۃ القدر کو ان پانچ چیزوں کے اندر اس لیے اور پانچ راتوں میں پھیلا دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی علم قطعی نہ ہونے کی وجہ سے کہ بھائی 27 کو نہیں شاید 29 کو ہوگی 25 کو ہوگی, قطعی علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی غفلت سے کوئی گناہ کر جائے اس رات کو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رخصت ہو کہ اسے پتا نہیں تھا کہ آج کون سی شب ہے. تو ایک تو امت کے لیے خاص شفقت اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے فرمائی تاکہ امت کے لیے راحت رہے آرام رہے اور آہستگی رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ رات کے متعلق کثیر علماء کا یہ کہنا ہے کہ 27ویں شب جو ہے عموماً آج تک لیلۃ القدر کے ظہور جن جن بزرگوں نے اسلاف نے صحابہ میں حضرت علی نے اور آپ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے شاگردوں میں اکرمہ نے مجاہد نے دیگر اور بڑے ائمہ کابر تابعی نے اولیاء نے ان میں جو مشاہدہ کیا ہے لیلۃ القدر کا تو اکثریت میں جو قول ملتا ہے وہ قول ملتا ہے 27 کا. اور مسلم کی جو حدیث ہے نا کہ جس رات سرکار نے سجدہ کیا تھا اور لمبا سجدہ فرمایا یہاں تک کہ بارش ہوئی اور آپ کے جبین مقدس کے اوپر وہ پانی گدلا پانی بھی لگا اور سرکار جب اٹھے فرمایا عائشہ اٹھو آج لیلۃ القدر ہے, تو مسلم کی حدیث سے وہ ہے وہ 25ویں رات تھی. وہ کون سی تھی؟ 25ویں رات تھی جو حدیث کے اندر ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا کہ یہ اپنے اعتبار کے ساتھ گردش کرتی ہے, یہ اپنے اعتبار کے ساتھ بولیے گردش کرتی ہے, لیکن مقصود اور مقصد اس رات کا یہ ہے کہ اس کو رسم نہ بنائے پیغام, اس کو رسم نہ بنائے, ایک فارمیلٹی نہ بنائے کہ 27 آگے مسجد بھر گئی, 28 کو سب غائب, 29 آ گئی مسجد بھر گئی, 30 کو سب غائب, چاند رات کو مسجد میں ہو کا عالم ہو جاتا ہے, عید کی نماز کی فجر ہے تو غائب ہے, یا جناب عید کی نمازیں شروع ہو گئی مسجد ختم, گویا کہ مسجد کے اندر وہ ماحول نہیں. تو ہم پھر اپنا خود محاسبہ کریں کہ ہم نے 27 کو کسی اور رب کو سجدہ کیا تھا معاذ اللہ اور اب کسی اور کی نمازیں ہیں معاذ اللہ, اسی رب کی عبادت ہے اسی وحدہ لا شریک رب کی ہے, تو وہی جس کے لیے رمضان میں حاضر ہوئے تھے اسی کا حکم پھر شوال کے لیے بھی, اسی کا حکم پھر سال میں سب کے لیے ہے. تو اپنی فکر کو اس اعتبار سے بیدار کریں, اس لیے کہ یہ راتیں یہ پورے سال کے لیے تیار کرنے کے لیے ہوتی, یہ نہیں کہ پورے سال کی عبادت کر کے ٹھنڈا پڑ جائے, نہیں نہیں, یہ راتیں جو ایک رات کو ہزار مہینوں سے زیادہ بڑھایا تاکہ اس رات بیٹھ کر عبادت کا جذبہ پیدا کیا جائے, استغفار کا جذبہ پیدا کیا جائے, رجوع کا جذبہ پیدا کیا جائے, اور اس جذبے کی چاشنی پھر پورے سال پھر وہ فرض میں بھی ہمیں پائے, پھر ہم ہر دن اس کو پائیں ہر مہینے وہ پائیں. یعنی اس رات خاص طور پر ان بڑی راتوں کے اندر یہ فضیلتیں بنائی اس لیے جاتی ہے کہ بندے کو مسجد میں آنے کی عادت ہو جائے, ذکر کی عادت ہو جائے, اور اس رات وہ اتنا گڑ گڑا کر معافی مانگے اور رجوع کرے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ پھر اگر اس کی فجر جاری ہو تو پھر وہ ڈرے ہاں اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے, پھر وہ اسی رجوع اس کو فجر کے لیے بھی بیدار کرے, وہی رجوع اس کو ظہر کے لیے بیدار کرے, وہی رجوع اس کو جملہ نمازوں کے لیے بیدار کرے. تو دراصل یہ رمضان کا مہینہ اور بالخصوص یہ بڑی راتیں یہ پورے سال کی عبادتوں میں حلاوت کو برقرار رکھنے کے لیے, نہ کہ اس میں عبادت کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے لیے عبادت. تو یہ اس بات کو یاد رکھیں, اور بالخصوص ہمیں دیکھنا چاہیے رضا الہی کے لیے کہ ہم یہ اجتماع جو ہم نے کیا کس کے لیے کیا, یہ جمع کس کے لیے ہوئے؟ اللہ کے لیے ہوئے. تو پھر اسی اللہ کے منادی نے ظہر میں بھی پکارا, اسی اللہ کے منادی نے عصر میں بھی پکارا, اسی اللہ کے منادی نے عشاء اور مغرب میں بھی پکارا. تو اگر ہماری توجہ عبادت میں اللہ کے لیے ہوگی نا تو پھر گرمی ٹھنڈی کچھ نہیں پتا چلتی. مثال کے طور پر اگر کوئی سیٹ مر جائے, یعنی کسی بڑے امیر آدمی کا انتقال ہو جائے, اللہ غریق رحمت فرمائے اگر کوئی صحیح عقیدہ ہو, لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے جو ہمارا مزاج ہے, کوئی امیر آدمی انتقال کر جائے نا تو گھر سے لوگ مصلی لے کر آ رہے ہوتے, حالانکہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا, اور نہ رکو ہوتی، لیکن وہ کہتے نہیں ذرا اہتمام سے ہو. پتا چلے کہ جناب جو لوگ کھڑے تھے ان کے قدموں مسلے میں، اور کوئی غریب مر جائے تو کہتا ٹھیک ہے آ جائیں گے. تو اب پوچھے جائے کہ یہ نمازیں تو اللہ کے لیے نہیں تھی، نہ اس مردے کے لیے تھی، اس کے گھر والوں کو دکھانے کے لیے تھی، تو کیا قبول ہوئی؟ وہ کسی نے بہت خوب کہا، میں ہمارے کراچی میٹرک بورڈ کے جو چیئرمین ہیں پروفیسر انوار مزئی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ ٹی وی پروگرام تھا، بڑا اچھا واقعہ سنایا. فرمایا کہ ایک وزیر کی والدہ کا انتقال ہوا، وزیر کی والدہ کا انتقال ہوا، اور بڑا گراؤنڈ تھا جس میں جنازہ رکھا گیا، بھر گئے لوگ، گاڑی کی پارکنگ کی جگہیں نہیں تھی، کافی دیر کے بعد صفحے تک نہیں بن پا رہی تھی. یہ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم کیا سوچتے ہیں. یعنی لباس ہم نے اللہ والا پہنا ہے، اللہ کے گھر میں آ گئے پھر بھی خدا کے نہ ہوئے، تو کتنی بڑی محرومی ہے. یعنی دنیا دار بھی سیٹ کے پاس اگر آپ جائیں اور ادھر ادھر دیکھیں، وہ کہے گا دفتر سے باہر جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں آداب ہی نہیں آتے میرے دفتر کے، تم مجھ سے ملنے آئے ہو یا فوٹو دیکھنے آئے ہو یا یہ اسی کو دیکھنے آئے ہو، دیوار کو دیکھنے آئے ہو، مجھ سے ملنے آئے ہو نا، کھڑے ہو جاؤ طریقے سے، یہ طریقہ ہوتا نا. لیکن ہم خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جھانک رہے ہوتے ہیں. سیٹ اگر پانچ منٹ دے دے وزیر ملنے کے لیے، تو پانچ منٹ ہم باہر دوہرا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بولنا ہے، اسے یہ بھی بولنا ہے، اور اپنے بیدار کو، اپنے دماغ کو بیدار رکھتے ہیں کہ بالکل بہت شعور میں ہم بات کریں گے، ہائے افسوس. لیکن خدا کے سامنے ہم دو منٹ بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں وسوسے آ رہے تھے، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، ہم کہاں تھے، ہم تو رکعتیں بھول رہے تھے، ہم تو نمازیں بھول رہے تھے. نمازیں تو اس لیے بھول رہا تھا، رکعتیں اس لیے بھول رہا تھا کہ تو ہبڑ دھبڑ میں پڑ رہا تھا. اگر تجھے مؤذن نے جب اذان دے دی تھی نا، اس وقت اگر تو کاروبار بند کر کے خاموشی کے ساتھ موبائل کو بھی سائلنٹ کر کے اگر تو آرام سے آتا، مسواک کرتا، وضو خانے پر بیٹھتا، سکون سے وضو کرتا، آرام سے آتا، تو یہ پانچ سات منٹ میں تیرا دماغ فریش ہو جاتا اور یہ دنیا کی پکھراٹیں تیری وہیں رہ جاتی. تو پہنچتا جب ہے کہ جب کہا گیا کہ شاہ صاحب نے خطبہ ختم کر دیا جمعہ کا، اب پہنچو نماز کے لیے، تو تجھے پتا تھا کہ خطبہ کیا ہے، وہ خود اس نماز کا حصہ ہے، اس سے تو محروم ہو رہا ہے. تو اگر ہم جس طرح کسی دعوت میں بھی اگر جاتے ہیں تو دو گھنٹہ پہلے دکان کو بند کرتے ہیں، پہلے جاتے ہیں صاف ستھرا ہوتے ہیں سب معاملات، اب دکان کی پکھراٹیں یاد نہیں ہوتی، جہاں جا رہے وہ یاد ہوتا ہے، وہ معاملات یاد ہوتے ہیں. تو رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہبڑ دبڑ عین وقت پر کیوں پہنچتے ہو؟ پندرہ منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، بیس منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے، لیکن آئیں گے عین اس وقت میں جب ایک منٹ دماغ کا رہ جائے گا، پھر کہتے جی میں رکعت بھول گیا تھا، مجھے نہیں پتا میں نے تین پڑھی تھی کہ چار پڑھی تھی. اب ہمارا درد سر ہے کہ اب اس کے مسئلے کو حمل کریں اور اس کو کہیں کہ بھولا تو ہے، اب تجھے ہم مسئلہ بتا دیں گے، کتنی بھولی، تیرا گمان کہا تھا، تو زیادہ کس کو سوچ رہا تھا، غالب گمان کیا تھا، یہ ہم تعویلیں اس کے لیے کریں. او خدا کے بندے، میں اور آپ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کیوں نہ ہم جب اذان دے دی جائے اس وقت مسجد میں آئیں اور پندرہ بیس منٹ یا پندرہ منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں صرف ہم اپنی اس جو تیس اس طرف راغب کرنے والی ہے اس سے کنارہ کش ہو، تھوڑا دیر وضو خانے پر بیٹھیں اور سوچیں کہ ہم بینک میں پیسہ لینے یا جناب کہیں اور نہیں آئے بلکہ وہ دائمی خزانہ لینے آئے جو اللہ کی سوا کوئی نہیں دیتا، اور رب سے ملنے جا رہے ہیں. ابھی بلاوا آ جائے گا، رب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اس اہتمام کے ساتھ اگر وضو کریں، تسلی کے ساتھ مسجد میں آئیں، نوافل ادا کریں، پھر مجھے بتائیں آپ کہ فرض نماز میں آپ کو وسوسہ آیا تھا، نوافل کی رکعتیں آپ بھولے تھے، نہیں بھولیں گے آپ. تو اس میں بہت سی چیزیں اپنے ہمارے عمل کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. تو وہ وزیر کی والدہ کے لیے جو پورا اہتمام کیا گیا تھا نا جنازے کا، پارکنگ بھی نہیں تھی اور وزیر کی والدہ انتقال کر گئی تھی، اور اسی حکومت کے وزیر ہوں گے تو لوگوں نے کہا کہ جو فائل پاس ہو جائے گی. اب جناب بہت لمبا معاملہ ہوا تو پارکنگیں نہیں مل رہی، جنازہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، آخر میں ایک آدمی جو تھا وہ پارکنگ میں تھا لیکن گاڑی ریورس نکال رہا، دوسرا پیچھے آنے والا آدمی کہنے کا عجیب بات ہے، لوگ پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ پکی پارکنگ سے گاڑی نکال کے جا رہا ہے. تو اس کو بھی اس نے کہا تم بھی چلو، کہا کیوں، کہا وزیر ہی مر گیا ہے، اس کی ماں کا جنازہ پڑھ کے اب کیا کرنا ہے، سمجھا، کہا میں پارکنگ سے گاڑی اس نے نکال رہا ہوں اور تو بھی چل یہاں سے، اب کوئی جنازہ نہیں پڑھنا، کہا کیوں، کہا اب تو وزیر ہی مر گیا ہے، اب کس کے لیے جنازہ پڑھیں گے. تو یہ ذرا تعجب کی بات ہے، فکر کی بات ہے کہ ہم خیر خواہی بھی اگر کرتے ہیں، دینی کام بھی اگر کم کرتے ہیں تو رضا، اور ہم مقصود کس کو بناتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو بناتے ہیں یا رب کو؟ پھر کہنا جی بڑی آفت ہے، نماز تو بے حیائی سے بچاتی ہے، ہمیں تو نہیں بچا رہی. تو تم نے نماز پڑھی کب تھی؟ تم نے تو ایک فارمیلٹی پوری کی تھی، ایک نظام پورا کیا تھا کہ جی لوگ کہیں گے یہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے داڑھی رکھی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، اتنا بڑا آدمی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، شرم نہیں آتی اس کو، مسجد کے قریب رہتا نماز نہیں پڑھتا. تو لوگوں کے وہاں تو ہماری نیت الجھی ہوئی تھی، تو ہم نے لوگوں کی نماز پڑھی تھی تو ان کا خیال رکھا، نماز نے ہم کو کچھ اثر نہیں دیا، لیکن نماز تو واقعی میں اللہ کے لیے پڑھتے تو پھر نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو پھر وہی رب ہمیں دکان میں بھی یاد رہے گا، وہی رب ہمیں گھر میں بھی یاد رہے گا، وہی رب گناہ کا خیال جب دل میں آئے تب بھی یاد رہے گا، اور حق ثابت ہوگا کہ نماز بے حیائی سے بچاتی، نماز بدبختی سے بچاتی۔ تو آج کی رات اپنے شعور کو بیدار کرنے کی رات ہے، اپنے آپ کو پورے سال کے لیے مستعد کرنے کی رات ہے۔ اس رات استغفار کرنا ہے، گڑگڑانا ہے، رب کے حضور رجوع کرنا ہے اور کہنا ہے کہ مولا جو خطائیں کی ہیں ہم نے معاف فرما، اور اس کے ساتھ نوافل جس طرح بھی صلاۃ تسبیح بھی ہوگی، پڑھنا جائز ہے، جماعت کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو قضا نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں اس کے اہتمام پر خاص توجہ دیں، جو نمازیں آپ کی فرض چھوٹ گئی ہیں اس کے اہتمام پر زیادہ توجہ دی جائے، اور اسی طرح جو نفلی روزے آگے آتے ہیں بڑے دنوں میں، اس میں بھی بزرگوں کا بڑا اچھا مشورہ ہے، پیارا مشورہ ہے کہ ان بڑے دنوں میں جس طرح محرم کی 10 تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول شریف ہے، 15 شعبان المعظم ہے، ان میں بھی اگر روزہ رکھا جائے تو نیت یہ ہو کہ رمضان کا کوئی روزہ اگر میرا ایسا ہو کہ غلطی سے کوئی حلق سے پانی اتر گیا ہو تو میں اس کی قضا کی رکھ رہا ہوں، زندگی میں میرا کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو تو اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو وہ قرض ادا ہو رہا ہے، دوسرا نفل کے ثواب بھی مل رہا ہے، نفل کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اور یہ قضا نمازیں جو ادا کریں گے، قضا نمازیں جو ادا کریں گے سادہ طریقہ سے کہ یا اللہ میری جو سب سے پہلی فجر قضا ہوئی ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، سب سے پہلے جو ظہر قضا ہوئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں، بس یہ نیت ہے آپ کی۔ اب زبان سے آدھے گھنٹے تک قبلے کی طرف منہ کر کے کسی چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، جی میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں فجر کے لیے، اور بعض دوستوں کو عادت لگ جاتی ہے وہ 15 منٹ تک پڑھتے ہی رہتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، خامخواہ اپنے آپ کو اس مسئلے میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادوں کا نام ہے۔ تو لہٰذا جب آپ یہ نیت کر کے کھڑے ہوں کہ یا اللہ میری جو سب سے پہلی فجر قضا ہوئی تھی اس کو میں پڑھ رہا ہوں، جو سب سے پہلے ظہر قضا ہوئی تھی اس کو میں پڑھ رہا ہوں، تو 6 نمازیں دن کی بنتی ہے، 5 فرض اور 1 وتر، تو 6 نمازیں یعنی 5 فرض ہو جائیں گی اور 3 وتر یعنی 1 نماز وتر کی مکمل جو ہے، یہ 6 نمازیں ہیں۔ اس کا ایک بندہ پورا پورا بنا لے، مثال کے طور پر ظہر کے بعد وہ 5 ظہر پڑھ لے، عصر کے بعد گھر جا کر 5 عصر پڑھ لے، مغرب کے بعد وہ نوافل جو پڑھ رہا ہے اس میں 2 یا 3 مغرب پڑھ لے، عشاء کے بعد وہ جہاں پر نمازوں سے فارغ ہو گیا ہے، فارغ وقت یہ لمبا وقت ہے تو اس میں ساری نمازوں کو بھی قضا کر سکتا ہے، لیکن جو اہتمام اپنے اعتبار سے کرے، آہستہ آہستہ جتنی طبیعت و استطاعت ہے، اور موت پر یقین رکھتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ اس کا خوف مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، اس لیے کہ تمام نیکیوں پر عمل کرنے کے باوجود، سارے فرائض پر عمل کرنے کے باوجود اور ساری عبادتوں کو افضل ادا کرنے کے باوجود تب بھی بندگی یہ ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تب بھی تقاضا بندگی کیا ہے بولیے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہے تقاضا بندگی کا اور اللہ کے خوف کو غالب رکھنے کا۔ اور اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے خوف میں کاش میں زمین پر ایک تنکا ہوتا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ کاش میں زمین پر، اب دیکھیں ان کی نمازیں مقبول، ان کے کلمے مقبول، ارے جو ان سے پیار کرے وہ مقبول ہو جاتا ہے، تو وہ خود کتنی مستجاب، لیکن مقام ابدیت یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ناقص ہی سمجھے۔ میرے آقا کثرت سے استغفار کرتے تھے، سرکار معصوم ہے، تعلیم امت بھی ہے، اور استغفار خود ایک مکمل طور پر ترقی درجات کا ذریعہ ہے، سرکار پر معاذ اللہ گناہ نہیں ہے، سرکار معصوم ہے، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، نہ بھول کر نہ جان بوجھ کر کسی صورت میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی کثرت سے استغفار ہے، 70 دفعہ دن میں استغفار ہے، توبہ ہے، رجوع ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانا ہے، اس لیے کہ ایک تو امت کو تعلیم ہو، دوسرا یہ مستقل خود ترقی درجات ہے، اس لیے کہ جب خدا سے استغفار کیا جائے اور توبہ مقبول ہو گئی تو مال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اولاد بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، سسٹم خراب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ شاید کاش میں زمین پر ایک تنکا ہوتا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، اٹھا کے فرمایا کہ میں پیدا بھی نہ ہوا ہوتا، کیا کہتے ہیں کہ میں پیدا بھی نہ ہوا ہوتا، میری ماں نے مجھے جنا بھی نہ ہوتا، میں کاش کچھ نہ ہوتا، کاش میں بھولا ہوا ایک کہانی ہوتا، بھولا بسرا کوئی شے ہوتا، بھولا ہوا کوئی واقعہ ہوتا۔ تو اتنی عظیم ہستی اس بات کو ذکر کر رہی ہے، وہ اس لیے کہ خدا کے آگے کھڑا ہونا ہے، اللہ خدا کے آگے۔ تو ایک عبرت کے لیے صرف ایک بات عرض کر دوں کہ رحمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایمان رحمت اور خوف دونوں کا مجموعہ ہے، امید اور کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر دیں گے جنت میں چلے جائیں گے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ اگر قبول ہی نہ کرے تو یہ بھی خوف ہونا چاہیے. اللہ اگر قبول ہی نہ کرے تو کیا کر لو گے، یہ بھی خوف. تو ایمان خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. خوف اور بولیے، میں کتاب الروح پڑھ رہا تھا ابن قیم کی، اس میں امام احمد بن حنبل کا ایک خواب لکھا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، ایک عبرت کے لیے تاکہ ہمارے دل نرم ہوں، سخت نہ رہیں. انہوں نے خواب میں سیدنا عمر کو دیکھا، کہیے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی کمر جھکی ہوئی تھی اور پسینہ گر رہا تھا. حضرت امام احمد کہتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا، حضور یہ طبیعت کیوں ہے؟ فرمایا حساب کتاب بہت مشکل ہے، ابھی میں حساب کتاب سے فارغ ہو رہا ہوں اور یہ میری کمر جو ٹیڑھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر استغفراللہ، اور یہ میں جو پسینے سے شرابور ہوں تو رب کے آگے میں تھک گیا اور مجھے حساب دینا پڑا سارا، تو تم بھی تیاری کرنا، رب کے آگے حساب سے کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ اکبر. تو ہمیں خیال کرنا چاہیے، شعور کرنا چاہیے، عبادت کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، لیکن رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا. اور قرآن نے یہ کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو رب کے حضور کھڑے ہونے کی بات سے ڈرتا رہا، اللہ کہتا ہے سب کو ایک جنت دیں گے، اسے دو دیں گے. جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے کے خیال اور یقین سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا کیسے ہوں گا اور مجھے اپنے اعمال نامہ خود پڑھ کر رب کے سامنے سنا ہوگا. فرما وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، فرمایا جنتان، ہم اسے دو جنتیں عطا فرمائے. تو اللہ ہمیں خوف کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور امید کا جذبہ بھی عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، یہ شب واقعی میں ہمارے لیے زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے اور اس کو اللہ رب العالمین لیلۃ القدر بنائے. اور یہ وہ شب ہے جس میں تقدیریں لکھ دی گئی، بانٹ دی گئی. مولا اب ہمیں نہیں پتا کہ اس سال ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مولا ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اگر یہ سال ہماری موت کا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کا، مرنا ہے، جسے موت یاد رہی اسے سب یاد رہتا ہے، مرنا ہے، مرنا حق ہے، لیکن عافیت کی دعا کریں، امن کی دعا کریں، محبت کی دعا کریں، عافیت. لیکن موت سے بچنے کی کیا دعا ہو سکتی، موت تو حق ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک محبت کا پیغام ہے اور یہ گندی اور پلید دنیا سے چھٹکارا ہے. اور اس گندی دنیا جس میں تفکرات میں گھیرا ہوا ہے، یہ تو محبت کا پیغام ہے کہ محبوب اپنے محبوب سے مل جاتا ہے، اپنے محبوبوں کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے اسے موت سے محبت کریں. جس نے موت سے محبت کر لی وہ پرسکون ہو جاتا ہے، وہ زندگی کے سارے دستور کو سمجھ لیتا ہے. تو آخر میں دعا کریں، یا الہ العالمین، اگر اس سال ہماری موت مقدر ہے تو ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، راحت کا سوال کرتے ہیں، آسانی کا سوال کرتے ہیں، تسلی و رحمت و شفقت کا سوال کرتے ہیں. لیکن مولا پھر خاتمہ ایمان پر ہو، عذابات سے محفوظ رہیں، تیرے کرم کی چادر ہمارے سروں پر اور ہماری اولادوں کی سروں پر دراز رہے. اور مولا کریم اگر موت نہیں لکھی تو پھر یہ پورا سال جو تُو نے لکھ دیا ہے تو پھر یہ عافیت والا ہو، تیری رضا کے کام میں گزرنے والا ہو، تیرے خوف اور امید میں گزرنے والا ہو، تیری شریعت کی پابندی کے اس پیغام اور عمل کرتے ہوئے اس فکر پر گزرنے والا ہو، شریعت کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے تیرے محبوب کی محبت کو دل میں بساتے ہوئے صحابہ اکرام کی زندگی کو مشعل راہ بناتے ہوئے یہ پورا سال ہم گزارے. واخر دعوانا رب العالمین.